ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة أعراف کی تلاوت کی گئی، اس سورت میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں وزن اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، اب چاہے وہ اپنی اصل حالت میں تولے جائیں یا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خاص شکل عطا فرما دیں، اس کے لیے ہر کام آسان ہے. چنانچہ جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا. دنیا میں آج اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے ہمارے سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی کہ آج ہوا کو تولا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جس کا پہلے کبھی کوئی تصور نہیں تھا وہ سب تلتی ہیں. تو اس لیے انسان کے اعمال جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت کے دن تول سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کوئی چیز نہیں تول سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ تول سکتے ہوں. جو چیز ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے وہ چیز ناممکن نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کو یہاں پر پھر ذکر کیا ہے، اور مختلف عنوانات سے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت آدم و حوا کو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور خیال ڈالا کہ تم جس درخت سے روکے گئے ہو تو وہ درخت کھا لو، یہاں تک کہ قسمیں کھائیں. وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس سے ہی پتہ چلا کہ شیطان انسان کا ہمیشہ کا دشمن ہے، اور اس کے سامنے وہ آتا ہے اس شکل میں کہ وہ اس کو خیر خواہ معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ قسمیں کھاتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کیا چیز، تو قسمیں کھا کھا کر وہ یقین دلاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، لہذا میرے کہنے کے مطابق عمل کر لو. اور ساتھ میں کہتا ہے انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. لیکن اس کے حکم کے ماننے کا یا اس کی بات ماننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سواتهما، جب اس درخت کو چکھ لیا تو کپڑے اتار دیے گئے، جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا، اور بعد میں پھر درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے ستر پوشی کی. اللہ تعالیٰ یہاں پھر تاکید فرما رہے ہیں ان الشیطان لکما عدو مبین، یاد رکھو شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. چنانچہ دونوں نے یعنی حضرت آدم و حوا نے اللہ کے دربار میں توبہ کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی اور رحم نہیں کیا تو ہم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک فیصلہ کرنا تھا، فرمایا کہ قالا حبیتو بعضکم لبعض عدو، اب تم سب جو ہے وہ اس جنت سے چلے جاؤ، دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے جا رہے ہو. بعضکم لباس عدو، ایک دوسرے کے سب دشمن ہیں، انسان شیطان کا دشمن ہے. اسی طریقے سے بعض روایات کے مطابق وہ جو مور تھا اور سانپ تھا ان سب کی بھی آپس میں دشمنیاں قائم کر دی گئیں، کہ یہ سب چونکہ ایک دوسرے کو جنت میں نکالنے کا سبب بنے لہذا آپ قیامت تک کے لیے ان میں آپس میں دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں. اور ساتھ میں فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیج رہے، تمہارا بھیجنا یہ امتحان کے لیے ہے. دارالعمل میں جا رہے ہو، وہاں جا کر اچھے عمل کرنا، شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، اس کو اپنا پیر و مرشد مت مان لینا، بلکہ اس سے ہمیشہ بچتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اس سے، اور پھر تم نے واپس لوٹ کر ادھر آنا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جنت مومن کی میراث ہے، کیونکہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، جو جگہ باپ دادا کی ہو وہ اولاد کے لیے وراثت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو لوٹنے کی جگہ بنا دیا ہے، لیکن بشرطے کہ ہم نافرمان اولاد نہ ہوں، فرما بردار اولاد ثابت ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ دنیا چند روزہ ہے، آج دنیا ہمارے سامنے سجا دی گئی ہے، ہر آدمی چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، انہوں نے اپنی زندگی کی انتہا یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہمارے پاس ڈالر ریال آنا چاہیے، اور آخرت کی زندگی کو بھلایا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں بھیجا، یہاں تو کچھ دن کے لیے بھیجا ہے بھائی۔ دار الامتحان میں آدمی جاتا ہے تو کیا وہیں پر ہی ڈیرے لگا دیتا ہے، یا امتحان دے کے واپس آتا ہے اپنے گھر؟ تو یہ بھی ہم تو امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اب ہم نے اسی کو اپنا گھر بنا لیا، آخرت کو ہم بھول گئے بالکل۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ ایک صحابی دیوار بنا رہے تھے، اب لازم بات ہے دیوار اگر ٹوٹ جائے تو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہنوں میں جو بات ڈالنا چاہتے تھے وہ یہ کہ دنیا سے دل نہ لگائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ دیوار ٹوٹ گئی تھی، گر گئی تھی، اس کو اصلاح کر رہا ہوں، درست کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتے تھے، کوئی ناجائز نہیں تھی دیوار بنانا، لیکن تم جس کام میں لگے ہوئے ہو یہ کام جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی موت اس سے قریب ہے تمہارے، تمہاری دیوار مکمل نہ ہو اور ہو سکتا ہے تمہیں موت آ جائے۔ لہذا مقصد یہ تھا کہ آخرت کی فکر کرو، اس کام کے کرنے میں اتنے مشغول مت ہو جانا کہ آدمی آخرت کو بھلا دے۔ آج ہم دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اپنے آپ کو ہم نے ایسا مصروف کر لیا ہے کہ اپنی آخرت کو بھلایا ہوا۔ بہرحال آگے فرمایا یا بنی قداد قدن دلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لباس تمہارے لیے نازل کیا ہے، اور لباس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اتارنے کا؟ تاکہ تمہیں سردی گرمی سے بھی بچائے اور تمہارے لیے عفت اور پاک دامنے کا سبب ہو۔ آج لباس ہمارے بے لباسی کی زبان، یعنی لباس پہن کے بھی شرماتا آدمی کی، یہ کیا لباس؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو لباس عطا فرمایا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ستر پوشی کریں، اس سے سردی اور گرمی سے اس سے بچاؤ کریں۔ لیکن آج کا لباس جو ہے وہ بے حیائی کا لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ہوگا کہ لوگ عورتیں کپڑے پہنے میں ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ اوریاں اور ننگی ہوں گی۔ تو یہ بے حیائی اور اوریانی یہ سبب ہوتا ہے انسان کے اوپر آزمائشوں کا، عذاب الہی کا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ کل ایک آیت درمیان میں میری بات رہ گئی، قرآن مجید فرمایا کہ ما مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی نہ ہو، جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی، یعنی تمہارے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے یا اس کا سبب ہم خود ہی ہیں، تو اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے آج ہی کے اخبار میں ایک صاحب نے ایک وزیر اعلی کی جو ہے وہ مخالفت کی اور مذمت کی کہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری بدعمالیوں کے سبب جو ہے یہ مصیبت آئی۔ حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ان جملوں میں کہ بلا شبہ جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری بدعمالیوں ہی کے سبب آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر معاملہ یہ کرتے ہیں کہ سب اکٹھے ہی لپیٹتے ہیں، البتہ آخرت میں ہر ایک کے اعتبار سے جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے اٹھیں گے۔ یعنی بعض اوقات ذہن میں اشکال آتا ہے نا، کبھی نیک لوگ کیوں مر گئے، بچے کیوں چلے گئے دنیا سے، ان کا کیا گناہ تھا؟ تو بات یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ سب پر آتی، وہ پھر چھانٹ چھانٹ کے نہیں آتی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگ، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کوئی بالکلیہ محفوظ رہتا ہے، کوئی بالکلیہ تباہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس مصیبت کے لپیٹ میں جو بھی آ جائے، لیکن جب اللہ رب العزت میدان حشر قائم فرمائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، تو پھر ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اور اس کے اعمال کے مطابق بدلاتا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، قریش مکہ اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ جب وہ طواف کریں گے تو وہ تو کپڑے پہن کر کریں گے، لیکن ان کے ماں سوا جو لوگ طواف کریں، یا تو ان سے کرائے پر کپڑے لیں تب کر سکتے ہیں، یا پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں، تو لازمی بات یہ بے حیائی کا کام تھا, اور ان جاہلوں کو شیطان نے اس عمل کو مزین کر کے دکھا رکھا تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا, اور ایک نظریہ یہ پیش کرتے تھے کہ صاحب جو کپڑے جن میں ہم برائی کرتے ہیں گندگی کرتے ہیں, اب طواف کرتے ہوئے ان گندے کپڑوں کے ساتھ طواف کریں. تو ایک طرف جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ تقوی اور طہارت دکھا رہے ہیں کہ صاحب جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کے اندر جو ہے وہ ہم طواف نہیں کر سکتے, اور دوسری طرف اس گندے وجود کے ساتھ طواف کر رہے ہیں جس نے گناہ کیے. تو یہ ان کی بے عقلی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. آج بھی لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں, وہ باپ دادا نے جو عمل کیا ان کے لیے حجت بن گیا. حالانکہ باپ دادا اگر گمراہ ہوں گے تو کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ باپ دادا غلط کریں گے تو کیا ہم بھی غلط کام کریں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ دادا ہدایت پر ہوں, بعض اوقات باپ دادا گمراہی کے راستے پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و حدیث کو جو نازل کیا ہے تو اس کے وجہ یہی ہے کہ بس قرآن و حدیث ہمارے لیے حجت, اس پر عمل کرو. باپ دادا کے اصولوں کو مت دیکھو, اگر ان کے درست اصول ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اگر اصول درست نہیں ہیں تو پھر وہ منہ پر مار دینے کے لائق. ایک دوسری بات یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ننگے ہو کے طواف کرنے کا, واللہ امرنا بھی, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی, قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتے, بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آج بھی جو نسل انسانی عریانی اور فحاشی میں مبتلا ہے اس کا حکم نہ تو اللہ رب العزت نے دیا ہے اور نہ وہ طریقہ درست ہے, بلکہ لوگوں کے نظروں میں وہ خود مزین ہو گیا ہے عمل, اس لیے انہوں نے اس بے لباسی کو ہی اپنا لباس بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں فرماتے, بلکہ ایک اور مقام پر انشاءاللہ 18ویں پارے میں آئے گا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو بے حیائی کو دنیا میں فروغ دے رہے ہیں جو بھی سبب بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں. صرف یہی نہیں, یعنی اب انسان کی عقل مت ماری گئی ہے, جب کوئی چیز اب انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس یہ جو اس کی عقل ختم ہو جائے تو پھر اس کو وہ ایسا معاملہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. ابھی ایک صاحب نے آج ہی مجھے بتائی صبح ایک بات, ایک جگہ بات اسی زلزلے کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ساتھ میں ایک صاحب اور بیٹھے تھے, انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کر دی, بے حیائی اور اریانی پر اور گانے بجانے پر اور جو کچھ آج ہمارے یہاں معاشرے میں ٹی وی اور گانے بجانے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ اب اگر خبریں بھی آ رہی ہیں تو جو ہے اس میں پیچھے جو ہے میوزک آ رہا ہوتا ہے, گویا کہ یہ بھی ایک لازمی حصہ ہے. خبریں اس کے بغیر آدمی سن نہیں سکتا جب تک میوزک نہ بجے بیچ, فلاں اتنے مر گئے اور اس کے بعد پھر میوزک, عجیب یعنی ذہنیت بن گئی. تو کہنے لگے وہ کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو سنگر تھے, دوم میراثی کہا کرتے تھے کسی زمانے میں ایسے لوگوں کو, آج نام بدل دیا اور سنگر کہلانے لگے اور فنکار کہلاتے ہیں. جیسے نائیوں کو جو ہے وہ نائی کہتے تھے, لیکن اب نائی جو ہیں وہ جو ہے وہ ہیئر کٹنگ سیلون اور نہ جانے کیا کچھ جناب اعلیٰ سے اعلیٰ نام رکھ کر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات پات اونچی ہو جائے. شریعت میں اگرچہ ذات پات کی ایسی کوئی وہ قید نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جو ہے وہ رہو, لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈوم اور میراثی اور اس قسم کے ناموں کو چونکہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ بدذات ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا کہ صاحب بہت بڑے پاپ سنگر فلانے سنگر فنکار ہیں. تو بہرحال ان کو یہ بات بڑی بری لگی کہ صاحب دیکھو یہ کوئی بات کرنے کا موقع ہے, ہم تو چاہتے ہیں گانا گا کے لوگوں کے لیے رقمیں اکٹھی کریں اور ان کی مدد کریں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گانا حرام. اب آپ سوچ دیکھیے, ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے, گانا بجانا موسیقی ڈھول سارنگی تبلے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, اللہ کے رسول ان چیزوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے اور ہم ان کو فروغ دے رہے ہیں. الحاظب اللہ ثم الحاظب اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا نہیں. عجیب بات ہے کہ ایک مسجد کے اندر ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے کہا کہ ابھی بارش رکی ہوئی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ بارش رکتی ہے جو ہے وہ جب گناہ عام ہو جائیں, کسی نہ کسی کی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں. تو جلدی سے وہ مسجد سے باہر نکلے اور کہا کہ بھائی میں ہی سب سے برا ہوں اور میں اس علاقے سے چلا جاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہو. تو تصور تو یہ تھا ہمارے یہاں کہ اپنے آپ کو آدمی سب سے زیادہ گناہگار سمجھے. آج جتنے گناہگار سب سے زیادہ گناہ ہم کرتے ہیں اتنے اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں. اور جو بےچارے ہیں کچھ نیک عمل کرنے والے وہ بےچارے معاشرے کے اندر بالکل ایسے بن کر رہ گئے ہیں کہ گویا سارا گناہ ہی نہیں کر. تو ہمیں بات کو سمجھنی چاہیے, اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے جتنے کام ہیں جو عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور آگے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, یہاں عند کل مسجد ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت, جب نماز کے وقت تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت کا لباس پہنو, یعنی تمہارے پاس جو بہتر لباس ہو. اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس جو بہتر سے بہتر ہو. ہم اس سے ہی پتہ چل گیا کہ لباس اگر زینت والا ہو تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسا لباس بھی زیب تن فرمایا جب آپ کے پاس سہولت ہو گئی پھر جس کی قیمت 1000 درہم تھی, اور بعض روایات میں جو ہے وہ 400 گنی سوڈانی وہ آپ نے لباس زیب تن فرمایا. تو اس لیے کوئی ممانعت نہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 360 جوڑے پہنا کرتے تھے, ہر دن ایک جوڑا. اللہ کے ایک بندے نے یہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ آپ روزانہ ایک جوڑا میری طرف سے پہنیں گے. اور جب وہ جوڑا وہ پہن کے اتار دیا کرتے تھے دوبارہ اس کو پھر نہیں پہنتے تھے, اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے, کسی طالب علم کو دے دیا. تو چونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں امانت دی ہے, مال و دولت دیا ہے, تو تمہارے جسم پر اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. آدمی کو اللہ نے مال و دولت دیا اور پھٹے پرانے لباس اور کپڑے پہنا پھر رہا ہو تو یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے. اب جہاں تک سیدنا عمر فاروق کے دیگر جو ہے ہمارے بڑے بزرگان دین ہیں ان کے لباس میں پیوند تھے, تو ایک تو یہ کہ اتنی سہولت نہیں تھی, دوسرا یہ کہ وہ اپنے پاس جمع ہی نہیں ہونے دیتے تھے, جو آتا تھا وہ خرچ کر دیا کرتے تھے, اور ان کے مزاج میں یہ تھا. اب آپ خود دیکھیے کہ ان کی بیوی جو تھوڑا بہت پسنداز کیا کرتی تھی اور اس سے انہوں نے گھر میں کچھ بنا لیا, بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ عیاشی بھی ہم کر سکتے ہیں تو اتنا کم کر دیا. یہ اصل میں چونکہ ہمارے بڑے تھے, مقتدا تھے, رہنما تھے, اگر یہ بھی اس قسم کے کام کرنے لگتے تو پھر قوم کہاں جاتی. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سادہ ہی رکھا کہ قوم رہے سادہ. باقی یہ کہ اللہ رب العزت اگر دیں, اصل لباس میں یہ ہے کہ جب آدمی پہنے تو فخر اور ریا کے طور پر نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ہم لباس اچھا پہن لیں اور دوسروں کو پھر حقیر سمجھنے لگیں, تو پھر وہ لباس ہمارے لیے بدترین لباس ثابت ہوگا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم عمدہ لباس پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, تو انشاءاللہ پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے. اور آگے فرمایا قلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. یہ بڑی عجیب آیت کا ایک حصہ ہے لیکن پوری طب جو ہے وہ اس میں جمع ہو گئی. ایک طبیب جو ہے وہ کسی مسلمان حاکم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی دو ہی علم ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے یہاں علم الابدان جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے, ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے وہ اصول بتا دیا ہے کہ پورا علم الابدان یعنی علم طب وہ سب کا سب اس میں جمع ہو گیا. چنانچہ فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, یہ کھانے میں بھی تجاوز نہ کرو, یعنی حدود سے حد اعتدال سے نہ نکلو. تو ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت, اور دوسری انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چیز جسم کے لیے مضر ہے اس کا استعمال نہ کرو, اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ معدے کو درست رکھو, اور اسی طریقے سے چند جو ہے وہ احادیث یا آپ کے جو اقوال تھے 3 یا 4 اس نے سنائے. تو اس طبیب نے کہا کہ واللہ قرآن نے اور حدیث نے پوری طب کو جو ہے اس میں جمع کر دیا ہے, اور اب جو ہے فلاں حکیم کے لیے, حکیم جالینوس کے لیے مثلا کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, کیونکہ سارے کی ساری چیز اس میں آ گئی. کلو اشربو, کھاؤ پیو ولا تسرفو, لیکن اسراف نہ کرو. اس کی اتنی وسعت ہے اس کی مضمون کے اندر کہ اسراف نہ کرنے میں کیا کچھ داخل, حتی اعتدال سے نہ نکلو, اتنا نہ کھاؤ کہ آدمی ڈکارے مارنے لگے, اور اتنا کم بھی نہ کھاؤ کہ جس سے انسان کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے اور وہ عبادت بھی نہ کر سکے اللہ کی. اعتدال آ گیا درمیان. تو یہ پورا علم الابدان جو ہے وہ آیت کے ایک ٹکڑے میں جمع ہو گیا, کل وشرب ولا تسرف. اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس نے حرام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا زینت کی چیزوں کو, یہ زینت کے لباس کو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, اس لیے میں مسجد میں جب آتا ہوں تو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں دیکھیں کہ میں اچھا نظر آؤں. اس لیے نہ اچھی اور عمدہ چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے, نہ کوئی رکاوٹ ہے پہننے میں. البتہ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں, ان اصول کی پابندی کرتے ہوئے ان لباسوں کو اگر ہم اختیار کریں پہنے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی اور تکبر کیا, لا تفتح لهم ابواب السماء, ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, ولا يدخلون الجنہ, اور نہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یعنی اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل اگر ہو گیا تو ہم بھی جنت میں داخل کر دیں گے, لیکن جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا داخل جنت کا دخول یہ بھی محال. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اب بعض لوگوں نے ان کی باتوں کو مان لیا تو وہ مومن کہلائے, اور جنہوں نے انکار کیا تکبرن یا ویسے ہی تو وہ کافر کہلائے. ان کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اے اہل ایمان کے جب روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے آ کر خود اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ کہاں تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے, نکل یہاں سے, اور اس کی روح جو ہے بہت آسانی کے ساتھ نکلتی ہے, بہت اعلیٰ اور عمدہ کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو لے جایا جاتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے, جب اس کا انعام اعزاز و اکرام دیکھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے جو دنیا میں بہتر سے بہتر نام تھا جس سے پکارا جاتا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ ہے. بہرحال آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دروازے آسمانوں کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تم واپس لے جاؤ, اس کی روح کو جو ہے اعلیٰ علیین میں داخل کر دو, جو نیک لوگوں کی روحوں کا مستقر ہے, ٹھکانہ ہے, اور اس کے بدن کو دوبارہ قبر میں لے جاؤ اور اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو, اس کے لیے جنت کا جو ہے وہ بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی اور دروازے کھول دو تاکہ وہاں سے ہوا آئے اور قیامت تک آرام سے پڑا سوتا رہے. یہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ اکرام فرماتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو شخص کافر ہوتا ہے تو اس کی بدترین کپڑوں کے اندر, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ کانٹے دار درخت جو ہوتا ہے یہ جھاڑی ہوتی ہے, اس سے اگر اون پھنس جائے تو کس طرح سے نکالی جاتی ہے, اس کی روح اسی طریقے سے یعنی سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کون بدبخت کون شقی ہے, یہ تو بتایا جاتا ہے بدترین نام جو اس کا لیا جاتا تھا کہ وہ ہے. اور پھر آسمانوں پر جب جاتا ہے تو اس کے دروازے نہیں کھولے جاتے, اور وہیں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو روح ہے اس کو جو ہے وہ نیچے اسفل السافلین میں داخل کر, جو ٹھکانہ ہے کافروں کی روحوں کا, اور جہاں تک جسم کا تعلق ہو تو اس کو قبر میں لے جاؤ وہیں داخل کر دو, اور پھر اس کے لیے جتنی مصیبتیں پریشانیاں جو کچھ بھی ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر بھی آ کے جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. تو بہرحال یہاں پر اس کو ذکر فرمایا کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے, لیکن کفار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان سے دروازے نہیں کھلیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ کسی کو ذہن میں آ سکتی تھی بات کہ بھئی ایمان اور عمل سارے ہم کر رہے ہیں لیکن بعض اعمال جو ہیں ہمارے لیے مشکل ہیں, اللہ نے فرمایا کہ کوئی مشکل نہیں ہے, جنت والے اعمال مشکل نہیں ہیں, ہم نے تمہارے حالات کے تحت اعمال رکھا ہے, جہاں ہم نے دیکھا کہ تمہارا جسم بیمار ہے ہم نے اپنے اعمال کے اندر کمی کر لی. تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے کہا بیٹھ کے پڑھ لو, کہا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو, تمہارے لیے سہولت ہم نے رکھی ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی مگر اس کی وسعت کے مطابق, جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے ہم نے اتنی تکلیف دی اس کو, اس سے زیادہ کو کی نہیں. ایک آدمی جو ہے وضو نہیں کر سکتا, بیمار ہے شدید, ٹھنڈ لگتی ہے بہت زیادہ, اور اگر وضو کرے گا تو مر جائے گا, شریر نے تیمم کر لو, چھوڑ دو وضو نہ کرو, تو دیکھ کتنی سہولتیں. آدمی سفر میں ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, نہ رکھو. بیمار ہے, نہیں روزہ رکھ سکتے, نہ رکھو. شریعت نے کہاں جبر کیا کہ صاحب بیمار ہو تب بھی روزہ رکھو, سفر میں ہو تب بھی روزہ رکھو. بلکہ شریعت نے آسانیاں جو بھی آسانی مہیا ہو سکتی تھی وہ کی ہے. اس لیے جنت کے اعمال مشکل نہیں ہیں, یہ صرف ہماری سوچ ہے. آخر دنیا کے امتحان پاس کرنے کے لیے بھی تو مشقتیں اٹھاتے ہو بھائی, کیسی کیسی مشقتیں پاس کرتے ہو ماسٹر کی ڈگری لینے کے لیے. حالانکہ اس ڈگری کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی کوئی ضروری نہیں ہے. ایک کافر بھی وہ ڈگری لے لیتا ہے دنیا میں, ایک مسلمان بھی لے لیتا ہے, بتاؤ دنیا کیا فرق ہے دونوں میں. لیکن اعمال صالحہ صرف مسلمان کرتا ہے, کافر نہیں کرتا. اور اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان البتہ شرط, شرط اول ہے, ورنہ بہت سے اچھے کام کافر بھی کرتے. تو ایمان اور اعمال صالح دونوں, قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں اعمال صالح کا بھی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان آدمی لے آئے اور اس کے بعد عمل صالح نہ کرے, تو یہ بھی صحیح نہیں. اور اچھے عمل تو کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لایا تو پھر کیا فائدہ. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون, جو اچھے عمل کریں گے ایمان لانے کے بعد ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. اور ونزعنا ما فی صدورہم من غل, ان کے دلوں میں اگر کچھ کھوٹ ہوگا, آپس میں کچھ کینہ ہوگا, بغض ہوگا, کوئی ایسے معاملات ہوں گے دنیا کے اندر, تو جنت میں جب داخل کریں گے تو یہ ساری چیزیں کینہ ہم نکال دیں گے پھر داخل کریں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد آخری حصے میں روک دیے جائیں گے. اور اگر کسی کے دل میں کینہ بغض ہوگا آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے, تو ان سب کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. اگر کسی نے ایک دوسرے سے انتقام لینا ہے تو وہاں پر لے لیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر ان کو کہا جائے گا اب جنت میں داخل ہو جاؤ, حشاش بشاش ہو کر اور بھائی بھائی بن کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت پر پہنچے تو بعض دفعہ آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ ہم اور حضرت عثمان اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو آپس میں, چونکہ دنیا میں کچھ امور ایسے پیش آئے کہ آپس میں جنگیں بھی ہوئیں, نوبت جو ہے وہ قتل تک پہنچی, تو امید ہے کہ ہم انہی لوگوں میں ہوں گے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ہمارے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. لیکن یہ بات انہوں نے کہی, انہی کو زیب دیتی ہے, ہم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتی کہ ہم ان کے بارے میں کوئی حرف زنی کریں اور کوئی انگلی اٹھائیں ان کی ذات پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, وہ آپس میں جو چاہے آپس میں ایک دوسرے کے معاملے میں ایک دوسرے کو کہیں, لیکن ہم میں سے کسی کو جو نہ تو اجازت ہے اور نہ اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں رائے زنی نہیں کی. آج لوگ جو تبصرہ کرتے ہیں ہر چیز, آپ کی کیا رائے اس سلسلے میں, میں جا رہا ہوتا ہوں بعض اوقات تو کہتے ہیں جی زلزلہ آیا آپ کی کیا رائے, یہ عذاب ہے یا آزمائش. میں نے کہا بھائی میں کو مشیر ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں میں واضح طور پر بتاؤں گا کیا چیز ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے, بس اس بات کو چھوڑ دو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے, ابتلا ہے, لیکن یہ کہ اب ہم تعین کرنا شروع کر دیں اور اپنی عقلوں کے گھوڑے وہاں پر دوڑائیں, کیا ضرورت ہے. اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے اور جو بیچارے مبتلا مصیبت ہیں ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں, دامے درمے سکنے اور کچھ نہیں, تو ان کے لیے اچھی بات ہی زبان سے نکال دیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں, ان کے لیے خیر کے کلمات کہہ دیں, انشاءاللہ تب بھی ہمارے لیے کافی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, تو وہ کیا کہیں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس سے پتہ چلا کہ جنت میں جانا اپنے اعمال کی بدولت نہیں ہوگا, اگرچہ اعمال کے پابند ہیں ہم, لیکن یہ سمجھنا کہ اچھے اعمال ہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے, اللہ کا فضل ساتھ میں ہونا ضروری. عمل تو علامت ہے, اصل میں یہ ایسی چیزیں ہیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی. آدمی کہتا ہے کہ جب فضل ہی سے جائیں گے تو عمل کی کیا ضرورت, لیکن بات یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے فضل خدا بندی کے متوجہ ہونے کی علامت تو ہے. ایک آدمی اچھے عمل کرتا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام جنتیوں والے کام کر رہا ہے, لیکن اگر ایک آدمی عمل ہی نہیں کر رہا تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تمام تعریف اور صلاح کے لیے جس نے ہمیں اس جنت میں داخلے کے لیے ہدایت عطا فرمائی کہ ہم نے وہ عمل کیے جس کی بنا پر اللہ نے ہمیں داخل کر دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس کی ہدایت نہ پا سکتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر مبنی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو اپنے رب سے، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پا لیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی سچا پایا؟ تو کہیں گے قالوا نعم، ہاں بھائی تم صحیح کہتے تھے. فاذن مؤذن بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین، تو ایک اذان دینے والا یعنی ندا دینے والا پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت. اور ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. ویبغونہا عوجہ، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی راستہ سیدھا ہے لیکن خامخواہ کے اندر اس میں میخ نکالتے ہیں کہ صاحب کیا تم نے یہ راستہ اختیار کر لیا، میاں چھوڑو کہاں تم جو ہے وہ ملاؤں کے چکر میں پڑ گئے، جاؤ امریکہ جاؤ کینیڈا جاؤ گھومو پھرو، کیا بلا وجہ کے جو ان چکروں میں پڑ گئے تم آخرت کے چکر میں، میاں کھاؤ پیو موج اڑاؤ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اس قسم کے کہہ کر ان کو جو ہے بےچاروں کو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں علیہ وسلم. اللہ فرما الذین یصدون عن سبیل اللہ، اصل میں ظالم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو چیز کو وہاں پر رکھے جہاں پر نہیں رکھنا چاہیے. وضو شی فی غیر محلی، کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا تو اس کو کہتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے راستے سے روکے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرے اور آخرت کے اعتبار سے وہ کافی. اسی طریقے سے اصحاب الاعراف کا ذکر کیا، اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ ایک تو کافر ہو گئے، ایک مومن ہو گئے، اور یہ اصحاب الاعراف بیچ میں کون آ گئے؟ بعض نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پہ چلے گئے، ماں باپ کی اجازت نہیں تھی اور جہاد فرض نہیں تھا. اگر تو فرض ہے پھر تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جب تک فرض کفایہ ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا، پورے عالم دین بننے کے لیے جانا، تبلیغ دین کے لیے گھر سے باہر جانا، یہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، جب تک فرض کفایہ ہے. جب فرض عین ہو جائے پھر اجازت کی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ نکل گئے جہاد کے لیے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے، تو شہادت نے جنت میں جانے سے روک دی، دوزخ میں جانے سے روک دیا، اور ماں باپ کی عدم اجازت نے جنت میں جانے سے روک دیا. ماں باپ سے اجازت نہیں تھی اس لیے جنت میں نہیں گئے، اور چونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے اس لیے دوزخ میں نہیں گئے. تو یہ دونوں کے درمیان بین ہوں گے، متمنی ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں. یہ ادھر سے دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ادھر سے جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، کبھی جنتیوں سے بات کریں گے کبھی دوزخیوں سے بات کریں گے. اور بات نے یہ تفسیر بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین کرام نے یہ تفسیر بھی بیان کی ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ برابر سرابر ہو جائیں گے، یعنی نیکیاں بھی برابر ہوں گی برائیاں بھی برابر ہوں گی. تو جب برابر سرابر ہوں گے تو درمیان میں رک جائیں گے، نہ جنت میں داخلہ ہے اور نہ دوزخ میں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لم یدخلوها وهم یطمعون، ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن وہ تما رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، یعنی تمنا رکھتے ہیں کہ داخل ہو جائیں گے. اور جب ان کی نظر دوزخیوں کی طرف جائے گی، ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ان میں مت کیجیے ہمیں، دوزخیوں مت ڈالنا، ان کے ساتھ ہمیں مت رکھنا. اور بالآخر اللہ تعالیٰ جو ہے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ داخل ہو جاؤ، جنت میں داخلے کا حکم فرما دیں گے. اللہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب النار یعنی دوزخیوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جب وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو کہیں گے کہ نفیز علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ارے بھائی تمہارے پاس کچھ پانی ہو یا کچھ کھانے پینے کو تو ہمیں دے دو، دیکھو ہمارے حلق میں کانٹے پڑ گئے. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، پہلے ایمان کہیں گے کہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی، ہم نہیں دے سکتے تمہیں نہ پینے کو پانی نہ کھانے کو کوئی چیز. ان اللہ حرمهما علی الکافرین، کیوں؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کھیل دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. اللہم احفظنا. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے پورے دین پر پورے پورے عمل پیرا نہیں بھی ہیں تب بھی جو دین پر چل رہے ہیں ان کا مذاق مت اڑاؤ، ورنہ یقین رکھو کہ پکڑے جاؤ. اگر ہم کوئی کام اچھا نہیں کر سکتے تو جو کر رہے ہیں انہیں کیوں روکتے ہیں؟ کم از کم انہیں تو کرنے دو، ان کی حوصلہ افزائی تو کرتے رہو، کیا پتہ اللہ رب العزت اس بنا پر ہی جو ہمارا بیڑا پار کر دیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، خود نہیں کرتا تھا لیکن جو کرتے تھے انہیں اچھا سمجھتا تھا، انہیں روکتا نہیں تھا. عبد المطلب اور ابو طالب، ابو طالب کے بارے میں آتا ہے آپ کے چچا ہیں کہ نہیں، لیکن ایمان نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مدد کی، آپ کا ساتھ دیا کافروں کے مقابلے پر، لیکن چونکہ بہرحال مسلمان نہیں تھے، ایمان نہیں لائے، اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب انہیں ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص دین پر نہیں بھی چل رہا لیکن اہل دین کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور کسی بھی اعتبار سے ان کو حقیر نہیں سمجھتا، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی درجے میں معین اور مددگار ہے، تو کیا پتہ اللہ رب العزت اس عمل کی بنا پر ہمارے ساتھ کوئی سلوک ایسا فرما دیں کہ اس وقت ہم ورنہ اس سلوک کے بھی مستحق نہ ہوتے. اس لیے کم از کم، کم سے کم درجہ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہاں تو چونکہ معاملہ الحمدللہ ایمان کا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، نادانستگی میں، غیر شعوری طور پر یا لوگوں کے بہکائے میں آ کر ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا کہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اہل دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. بعض لوگوں کو دین کا مذاق اڑانے کی تو ہمت نہیں ہوتی لیکن وہ اہل دین کا اڑاتے ہیں. اسلام کا تو مذاق نہیں اڑاتے لیکن اہل اسلام کا اڑاتے ہیں. بہرحال یہ باتیں مناسب نہیں، اس سے بچنا چاہیے. الذین اتخذوا دینہم لہوًا ولعبًا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیوم ننساہم کما نسو لقاء یومہم ھذا، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے آج کا دن کو بھلا دیا تھا. تم نے دنیا میں آج کے دن کو بھلا کے رکھا، آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں کہ تم کون ہو ہمیں نہیں پتا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون. آگے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا، آسمان و زمین کو اللہ نے چھ دن میں پیدا کیا اس کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے ذکر فرمایا کہ اپنے رب کو تم چوری چوری چپکے چپکے پکارا کرو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے پکارو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، آگے حضرت قوم عاد کا ذکر کیا، قوم صالح کا ذکر کیا، اسی طرح قوم لوط کا ذکر کیا، پھر قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام، اصحاب مدین جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ذکر فرمایا، اور پھر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. آخر تک تقریباً جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا، ان سب واقعات کو تفصیل میں ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، چونکہ فرعون کا زمانے میں آپ تھے، تو اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو آزمایا اور مختلف طریقوں سے. حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کی قوم کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. جو کچھ کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی، کبھی ان کے کھانے پینا سارا کا سارا خون بن جاتا تھا، کبھی ان میں جوئیں پڑ جاتی تھی، کبھی ان میں کھٹمل پڑ جاتے تھے، کبھی اس میں کوئی اور چیز مینڈک آ جاتے تھے کہ کھانے کی چیز ہانڈی رکھی ہے اور کھانا پکا کے تیار کیا، پتا سب میں مینڈک آ گئے، پریشان ہو جاتے تھے. اور پھر بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دو، لیکن جیسے ہی دیوار سے ادھر جاتا تھا وہ سب پھر اس میں وہی صفت گندگی پیدا ہو جاتی تھی، اگر جوئے ہیں تو جوئیں پیدا ہو جاتی تھی. تو تنگ آ کر بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب دور ہو جاتا تھا، لیکن یہ قوم جو ہے پھر اپنی حرکتوں پر اتر آتی تھی. کچھ دن کے بعد کہتے تھے صاحب بہت بڑا جادوگر ہے، علیہ باللہ، یعنی سارے کام ہم موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں بھی کراتے ہیں، جب دور ہو جائیں تو اس کے بعد کہتے تھے کہ بہت بڑا جادوگر، اور پھر جب مصیبت آتی پھر آ کے کہتے تھے صاحب دعا کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے نوے پارے میں. حضرت سارے علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا جو اونٹنی والے مشہور ہیں، ان کے قوم نے ناجائز مطالبات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں جو ہے ایک اونٹنی ایسی نکالو کسی پہاڑ سے جو 10 ماہ کی گاون ہو، تاکہ نکلتے جو ہے اس کی ولادت ہو. نبی پہلے تو منع کرتے ہیں کہ ایسے مطالبے نہ کرو، اگر تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے گا اور پھر بھی تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں گے. لیکن جب قوم نے نہیں مانا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی کہ اللہ آپ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکالنا اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ چنانچہ ان کے سامنے ہی رہے, نظروں کے سامنے پہاڑ سے اچانک ایک اونٹنی نکلی جو گاون تھی, اور اس نے بعد میں اس کے بچہ ولادت بھی ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ ایک دن گاؤں کے بستی کے میں جو کنواں تھا, ایک دن تم پانی پیو گے, ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پیے گی. چنانچہ ایک دن بستی والے پانی بھرتے تھے, اپنے برتنوں کو بھر لیا کرتے تھے, اور دوسرے دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی, لیکن جب وہ پیتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی, بالکل خشک ہو جاتا تھا کنواں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا, پھر بھی کرم فرمایا کہ اونٹنی کو دودھ اتنا عطا فرمایا کہ قوم کے جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر جاتے تھے. تو بدبختوں کو پانی کی جگہ دودھ ملتا تھا, لیکن پھر بھی وہ اس چکر میں رہے کہ کسی طریقے سے اس اونٹنی کو ہم ختم کر. بعض لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے یہ معجزہ دیکھ کے, لیکن بعض لوگ اپنے اس پر ہی رہے, ان کے جو قوم کے چودھری تھے بڑے بڑے, انہوں نے ایمان لانے نہیں دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ دیکھو, اگر تم نہیں بھی لا رہے ایمان تو کم از کم کچھ خیال کرو, اس اونٹنی کو کچھ مت کہنا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اگر تم نے اس کو چھیڑا تکلیف دی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو ڈرتے رہے بعض وقت تک, لیکن پھر دو عورتیں قوم میں ایسی تھیں جنہوں نے کہا کہ بھائی, وہ حسین و جمیل عورتیں تھیں, انہوں نے کہا کہ جو جوان بھی اس کو مارے گا اونٹنی کو تو ہم میں سے جس سے چاہے نکاح کر لے. چنانچہ دو آدمی چھپ کے بیٹھ گئے, اور جب اونٹنی وہاں سے گزری فا کروہا تو زخمی کر دیا اس کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کام کیا, اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ اب اس قوم کے بچنے کا کوئی معاملہ نہ رہا. فا کروں نہ قطو آنا مجھے, یعنی اونٹنی کو زخمی کر دیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی کو پسے پوچھ ڈال دیا. قالوا یا صالح اتنا بما تعدنا, اور ساتھ میں ڈھٹائی بھی کی کہ اے صالح, جو عذاب لانے کا تم کہہ رہے تھے لے آؤ, کہاں ہے؟ بما تعدنا ان کنت من المرسلین, اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو لاؤ عذاب لاؤ, کون سا عذاب ہے وہ؟ حضرت صالح علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو, اب بھی توبہ کر لو. لیکن اس قوم نے نہیں مانا اور ڈھٹائی کے ساتھ عذاب مانگتے رہے. فرمایا کہ کیا, اچھا کیا علامت ہے عذاب آنے کی, کہاں سے آئے گا وہ عذاب, کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ تین دن اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیں گے, جمعہ رات کے دن عذاب شروع ہوگا تو تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا, اور جمعہ کے دن سرخ ہو جائے گا, اور ہفتے کے دن بالکل سیاہ ہو جائے گا, اور تباہ کر دیے جاؤ. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ڈر جاتے, نہیں ڈرے, کہا کہ آنے دو. جب جمعہ رات کے دن ہوا چہرے زرد ہو گئے بالکل, لیکن پھر بھی رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف. اور جب جمعہ کا دن آیا تو اللہ نے ان کے چہروں کو سرخ کر دیا. تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتے, حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے کہ ان کو ماریں, اور یہ کہا کہ جب ہم نہیں مرنا تو انہیں بھی مار کے مریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نہیں مار سکتا. اور جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے. فاخذت ہم الرجفہ, پھر ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. یعنی دو قسم کے عذاب آئے, ایک تو یہ کہ زمین پھٹ گئی, زلزلہ آیا بہت سخت, اور دوسری جگہ دوسری آیت میں تھا فاخذت ہم الصیحہ, ایک چیخ بھی آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر آسمان سے چیخ ہوئی جس سے ان کے پتے پانی ہو گئے, اور ادھر سے زلزلے کا عذاب آیا. تو یہ دونوں قسم کے فاسبحوا فی دارہم جاثمین, اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے. بڑے بڑے لمبے قد کے لوگ تھے, میں کل بتایا تھا کہ جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے بڑے بڑے قد تھے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گر پڑے. فتولی عنہم, حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے. قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی, اور کہا ہے میری قوم, میں نے تو اپنے رب کی جو رسالت تھی, جو فریضہ تھا, وہ میں نے تم تک پہنچایا. ونصحت لکم, اور تمہیں میں نے نصیحت بھی کی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم نے نصیحت کو قبول نہیں کیا. تو بلا شبہ نصیحت قبول کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن اگر نصیحت قبول نہ کی جائے تو بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی ذکر ہے, اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ تمہاری طرف ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تمام انسانوں کی طرف, قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا آپ کے بعد اب نبوت ختم ہو گئی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ. چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. اور آگے پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اس واقعے کو ذکر کیا کہ جس میں بات نہ ماننے کی بنا پر ان کو اللہ نے خنزیر بنا دیا تھا. قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ, خنزیر بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کی شکل مسخ ہو گئی حکم نہ ماننے کی وجہ سے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس ایت کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا تھا, یعنی جب سب کو پیدا کیا روحوں کو سب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام روحوں سے اللہ نے خطاب کیا تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا, آپ ہمارے رب ہیں ہم گواہی دیتے ہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگر کسی نبی کو نبی بھیجتے, کسی کتاب کو نبی بھیجتے تو یہ عہد الگ جو ہے یہی کافی تھا ہمارے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو وعدہ لیا تھا. چنانچہ بعض شہید روحیں ایسی ہیں کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ وعدہ الست یاد ہے, ہمارے رب نے جب ہم سے وہ وعدہ لیا تھا تو وہ وعدہ ہمیں یاد ہے. قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, ہاں اس طرح کہی تھی کیا ہے بھائی. تو بہرحال یہ کہ شعر بڑا اچھا ذہن میں آ گیا تھا میرے کہ قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ اہل دل جو ہیں, اہل دل وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ, دل تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن دل وہ ہو جس میں اللہ کا اللہ بیٹھے ہوئے ہوں وہ حقیقت میں دل ہے. تو قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, اللہ والے جو ہیں یہ قالوا بلا کہا تھا کہ اللہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اس کو بھولے نہیں, یہاں آنے کے بعد بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اس لیے آپ کے حکم کے ہم خلاف ورزی نہیں کریں. ہاں اس طرح کہی تھی نہیں کہ نہیں رہے, ہاں اس طرح کہی تھی نہیں کہ نہیں رہے, یعنی وہاں اس طرح ہاں کہی تھی کہ یہاں اب نہیں نہیں ہوتی ان سے, جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل فرماتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عالم کا ذکر کیا جو تھا تو بنی اسرائیل کا اہل کتاب میں مستجاب الدعوات تھا, قوم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کے آ گئی. اس نے پہلے تو اپنے آپ کو بہت بچایا لیکن بالآخر تما اور ہرس ایسی چیز ہے مال و دولت کی کہ وہ اس میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ فمثلہ کمثل الکلب, یعنی اس نے کیونکہ اتباع ہوا کی یعنی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی جس کے نتیجے میں کیا ہوا, فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے, ان تحمل ہوئی الحق او تترک ہوئی الحق, کہ اگر اس کتے پر بوجھ لادو تب بھی ہانپتا ہے, نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے. آپ کتے کو دیکھیں گے ہمیشہ ہانپتا رہے گا, گرمیوں کے زمانے میں خاص طور پر لمبی سی زبان نکال کے آپ دیکھیں گے بیٹھا ہوا سائے میں تب بھی ہانپ رہا ہے, کتے کی مثال. تو چونکہ اس نے اپنی زبان کو لمبا کیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بد دعا کی تو بد دعا اسی پر الٹ گئی. چاند پر تھوکنے سے چاند خراب نہیں ہوتا, تھوکنے والے پر ہی وہ تھوک آتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں اس کی بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا غلط کام کرائے جو اتباع ہوا اور اتباع نفس کے اندر ہم کر لیں اور آخرت میں پکڑے جائیں. تو بے عمل عالم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں با عمل بنا دے, اگر کوئی کوتاہی ہے تو اللہ اس کو ختم فرما دے معاف فرما دے. آگے اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ ان کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں, یعنی بعض اوقات وہ جو چاہیں کہتے رہیں اللہ کو, اس کے رسول کو, قرآن مجید کو. بعض لوگ کہتے ہیں نا لاؤ اپنے قرآن کو, یا اگر یہ قرآن تمہاری کتاب ہے بلاؤ اللہ میاں کو, علیہ باللہ جیسے آج کل کے حالات کے تحت سامنے باتیں آئیں. تو اللہ رب العزت سب کچھ دیکھتے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سنس تدریجہم, ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں, یہ مت سمجھو کہ وہ حق پر ہیں. اگر اس قسم کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا یا ان پر عذاب نہیں آتا تو یہ نہیں کہ وہ حق پر ہو گئے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما سنس تدریجہم من حیث لا یعلمون, ہم انہیں اس طرح سے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ابھی وہ اس کا علم نہیں رکھتے, لیکن جب اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرمائیں گے تو پھر ان کو ہر بات کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق بات سمجھنے کی, کہنے کی, سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں, ایسے کاموں سے بچائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس زلزلے میں جہاں بحق ہو گئے اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما, جو لوگ اس وقت بے گھر ہیں اور آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان پر رحم فرما, کرم فرما, عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ ان کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی اس واقعے سے توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما, کسی امتحان سے دوچار نہ فرما, اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے, کرم کے معاملے فرمائیے, اور یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں اپنی مضبوط حفاظت میں لے لے. اے اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, ایسی مصیبت سے اور ایسے امتحانات سے جو اچانک آ جاتے ہیں, اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم اچانک آ جانے والی مصیبتوں سے اور اچانک آ جانے والے امتحانات سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں, بلکہ ہم تو کسی لائق ہی نہیں. اے اللہ ہم جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں, اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں, اے اللہ ہم کسی امتحان کے اہل نہیں ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے بس بغیر آزمائش کے ہمیں رکھیے, اور اپنا فضل و کرم ہم پر فرمائیے, رحم و کرم کے معاملے فرمائیے, اور ہم سے اچھے کام لیتے رہیے. اے اللہ ہماری پیشانیوں کو اپنے آگے جھکا لیجئے. یا اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں ہمارے شمار فرمائیے, جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, بعض والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بعض والدین اپنی